والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء شان نزول یہ ہے حضرت اسماء بنت یزید ابن سکن انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا طلاق ہوئی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس وقت تک ابھی طلاق کے لیے عدت کا قانون آیا نہیں تھا اور یہ طلاق کا واقعہ پیش آ گیا تو اس بات کے اوپر عدت کے احکام بتلانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. عدت کی حکمت سمجھو. دراصل حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایک رحم دانی میں دو پانی جمع نہ کرے، یعنی دو منی کے نطفے ایک رحم دانی میں ایک وقت میں اکٹھے نہ کرے. اب ایک عورت پہلے ایک نکاح میں ہے، اس شوہر کا نطفہ منویہ اس عورت کے پیٹ میں ہے، اتنے میں طلاق ہو گئی. اب عدت اگر نہ ہوئے تو یہ عورت فوراً دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، تو دوسرے شوہر کا پانی منی کا خطرہ اس کی رحم دانی میں آ جاوے، تو دو مردوں کا نطفہ منویہ ایک رحم دانی میں جمع ہوا، اور یہ چیز نہایت گونگی ہے کہ دو آدمی کا نطفہ منویہ ایک عورت میں ایک وقت میں جمع ہو جائے. چونکہ اس میں بڑے مسائل آئندہ چل کے کھڑے ہوں گے کہ بھئی اولاد پیدا ہوئی تو اس کا نسب کس کی طرف منسوخ کرنے کا، یہ سب بڑے فتنے کھڑے ہوں گے. اس لیے شریعت مطہرات نے عدت کا قانون نازل فرمایا تاکہ دو نطفے منویہ ایک وقت میں ایک رحم دانی میں جمع نہ ہو. دوسری ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح ایک نعمت ہے، اور نعمت نکاح کے زوال کے اوپر کچھ نہ کچھ افسوس اور غم تو ہونا ہی چاہیے. اسی لیے عدت ہے کہ بھائی کچھ دنوں تک اس کو گھر میں بیٹھے رہنے دو تاکہ کسی درجے کے اندر افسوس کا اظہار ہو جائے، ورنہ آج طلاق ہوئی صبح میں اور شام کو دوسرا نکاح کیا ہے تو کہے تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہاں طلاق لے کے آئے، فوراً اس کی طرف انگلی اٹھنا شروع ہو جائے گی. اسی لیے ایک عظیم نعمت، نعمت نکاح، اس کے زوال کے اوپر کچھ تو جو ہے افسوس اور صدمے کا اظہار ہو، اور اس کے لیے یہ عدت کا زمانہ رکھا گیا. والمطلقات، طلاق دی گئی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھے، یا تربسن کا ترجمہ کیا انہوں نے، انتظار میں رکھے. یہ امر کے معنی کے اندر ہے، خبر ہے لیکن امر کے معنی کے اندر، اور اس کے ذریعے مبالغہ مقصود ہے. اپنے آپ کو یعنی نکاح سے روکے رکھے، کب تک؟ تین مرتبہ حیض آنے تک، تین مرتبہ حیض کے آنے تک. دیکھو لفظ قرو کے ایک معنی ہے حیض اور دوسرے معنی ہے طہر، دونوں معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ائمہ نے اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے اس کے الگ الگ معنی لیے ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حیض کا معنی مراد دیا ہے، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی نے اس کے ذریعے سے طہر کا معنی لیا ہے. تو تین مرتبہ حیض کے آنے تک یہ عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ تمام طرح کی عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. دوسری آیتوں کے ملانے سے، احادیث کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے कि इस आयत में जो हुक्म आया है, ये सिन्ने अयास के अंदर जो औरतें पहुंच गई हो, नंबर एक, सिन्ने अयास में यानी रिटायर्ड हो गई है जाने से। पहले जमाने में इसकी उम्र जो है 50, 55 या 60 साल की थी, अब तो जमाना आ गया पिज्जा बर्गर का, तो 40, 45 में भी हैस बंद हो जाता है। तो ये सिन्ने अयास वाली औरत, नंबर दो सगीरा, नंबर तीन गैर मदखूल बिहा, नंबर चार हामिला, इन चार औरतों के अलावा बकिया औरतों की इद्दत इस आयत में बयान हो रही है। ये चार को मुस्तस्ना कर देने का। तवल मुतल्लकात यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न तलाथत क़ुरू, तमज़ीमीन हिन तलाक, तीन क़ुरू गुजर जाए तलाक के वक्त से, क़ुरू पर उनकी जमा है काफ के फतेह के साथ, और उससे मुराद तोहर है या हैज है, दोनों कौल है। और ये आयत करीमा मदखूल बिहा के बारे में नाजिल हुई, जिसके साथ जिमा किया गया और उसको हैज आता हो, ऐसी औरत की ये इद्दत है। हाँ, उसके अलावा जो औरत है यानी गैर मदखूल बिहा, तो फला इद्दत अलैहिन्न, गैर मदखूल बिहा की कोई इद्दत नहीं, इसलिए कि उसकी रहमदानी में किसी शोहरे अव्वल का नुतफा आया ही नहीं है, इसीलिए दूसरे मर्द के नुतफे के जमा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस वास्ते जो है गैर मदखूल बिहा के लिए इद्दत नहीं, उसको दोपहर में तलाक हुई तो असर बाद नया निकाह कर सकती है वो। लिकौलिहि ताला दलील, फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन ततद्दूनहा, तो तुम्हारे लिए उन औरतों के ऊपर कोई इद्दत गुजारना जरूरी नहीं, यानी कौन सी औरत पर, जिसके साथ जिमा नहीं किया गया, खलवते सैया नहीं हुई, ऐसी औरत के हक के अंदर। वफी गैरिल आयसदी, जो औरत सिन्ने अयास में पहुंच गई, जाहिर बात है कि हैज आता ही नहीं है उसको, इसीलिए तीन हैज की इद्दत गिनी नहीं जाएगी, हैज नहीं आता तो तौहर भी नहीं आता उसको, इसीलिए आयसा औरत का भी ये मसला नहीं है, आयशा के अलावा दूसरी औरतों का मसला है। वह सगीरा, और इतनी छोटी कि उसको हैज नहीं आता है, तो भी तीन हैज या तीन तौहर की इद्दत नहीं आएगी। फ़इद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर, तीनों किस्म की मुतल्लकाओं की इद्दत महीनों के एतबार से होगी कि तीन महीने उनसे इद्दत करवाएंगे। गोया यूं कहना चाहिए, जिन औरतों के अंदर हैज का इम्कान है, वहाँ हैज को इद्दत के लिए मेयार बनाया है, और जहाँ हैज का इम्कान ही नहीं है, वहाँ हैज के अलावा दूसरी चीज़ को इद्दत का मेयार करार दिया गया। अब हैज कभी जो नहीं होता है तो सिगर सीनी की वजह से, कभी किबर सीनी की वजह से, तो वहाँ तीन महीने रखे गए। और अगर हैज है ही नहीं हमल की वजह से, तो हामिला की इद्दत शरीयत के अंदर जाहिर है, वज़ए हमल, वहाँ तक वो इद्दत गुजारेगी। फ़इद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर, आयशा और सगीरा की इद्दत तीन महीने है। वल हवामिलु, और जो औरतें हामिला हैं उनकी इद्दत ये होगी कि वज़ए हमल हो जाए यानी बच्चा पैदा हो जाए। इसमें आसानी भी है तकलीफ भी है। एक हामिला औरत के शोहर का इंतकाल हुआ, या हामिला औरत को शोहर ने तलाक दी और 10 मिनट में बच्चा हुआ, तो 10 मिनट में इद्दत ख़त्म, हालांकि अभी जनाजा उठा भी नहीं है, हालांकि अभी वह तलाक के लफ्ज़ बोलते बोलते जो हाँप गया था वो हाँप बैठी भी नहीं है, इतने में इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो अगर वो औरत हामिला है तो उस सूरत में वज़ए हमल इद्दत है ख़त्म, और हो सकता है कि 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो, तो 9 महीने लंबी इद्दत गुजारनी पड़ेगी। کما فی سورۃ الطلاق، جیسے کہ سورۃ طلاق کے اندر یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے. والاماء، اور جو باندیاں ہوتی ہیں ان کی عدتیں دو حیض یا دو طہر سمجھی جائے گی، اس لیے کہ باندیوں کے لیے شریعت کے احکام میں آدھا آدھا، تو ڈیڑھ حیض تو ہو نہیں سکتا، اسی لیے ڈیڑھ کے بجائے دو، ڈیڑھ طہر کے بجائے دو. اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے بھی سنت کا مطلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق الامت تطلیقتان وعدتها حیضتان، یہ صحیح حدیث ہے کہ باندیوں کی طلاق دو میں مغلظہ ہو جائے گی اور دو حیض کی عدت باندیوں کے لیے کافی ہو جائے گی. اب حنفی لوگ بہت ہوشیار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا نا، اسی حدیث سے احناف کا مسلک ثابت ہو رہا ہے کہ قرون سے مراد حیض ہے، کیونکہ حضور نے خود صراحتاً فرما دیا کہ عدت دو حیض ہے، اور حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرون کی تفسیر دو حیض ہے، ارے قرون کی تفسیر حیض ہے. تو گویا کہ قرون جو مجمل لفظ تھا یا مشترک لفظ تھا، اس کی تفسیر یہی جس حدیث کا حوالہ دے رہے، اس سے جو ہے حنفیہ نے پکڑ لیا. جی،
اور مطلقہ عورت اپنے آپ کو انتظار میں رکھتی ہے نکاح کے اعتماد کا کسی نے آنے تک، جس کو طلاق دی تھی اور قرون نے جمع کر ان کے کافی پتوں کے ساتھ، اور وہ تمر یا حیض دونوں قول ہے، اور یہ آئے مشغول کیا عورت کے بارے میں اور غیر مشغول کیا تو ان پر کوئی عزت نہیں ہے. تو دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ ان عورتوں پر کوئی عزت نہیں ہے، اور یہ حکم عائشہ اور سگیرہ کے علاوہ میں ہے، اور ان کی عزت 3 مہینے ہے، اور حاملہ تو ان کی عزت وہ جامل ہے جیسا کہ سورۃ طلاق میں آیا ہے، اور باندیاں تو ان کی عزت دو ہے جو حدیث سے ثابت ہے.
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. دیکھو قرآن کا ایک عجیب انداز سمجھو، نہایت مفید اور مؤثر انداز، کہ بعض چیزیں ایسی ہے کہ اس کو ہم ظاہر میں معلوم نہیں کر سکتے، مخفی چیزیں ہوتی ہیں. اب ان مخفی چیزوں کے اندر جس کو پیش آیا اسی کو پتہ چلتا ہے، دوسرے کو تھوڑا ہی پتہ چلتا ہے. تو وہاں پر کذب بیانی کے بڑے امکانات رہتے ہیں، تو شریعت نے کذب بیانی سے بچانے کے لیے اور سچی بات بلوانے کے لیے واسطہ دیا جاتا ہے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کا، تاکہ ایسے مواقع کے اوپر کہ جہاں کذب بیانی ہو سکتی ہے، ظاہر کو چھپایا جا سکتا ہے، وہاں کوئی جھوٹ کا سہارا نہ لیوے، دھوکے اور بناوٹ کا سہارا نہ لیوے، بلکہ حقائق بتلا دیوے. اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جو ہے ایسے موقع پر قرآن میں اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان کا واسطہ دیا جاتا ہے، یؤمن باللہ والیوم الآخر. اب یہاں پر ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی اس کی عدت کیا، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. تو کہا حمل ہو تو وضع حمل، حیض والی ہو تو 3 حیض، حیض نہیں آتا ہو تو 3 مہینے. اب اس کے پیٹ کے اندر ابھی بچہ ہے نہیں ہے، شروع مرحلے میں مٹکا تھوڑا نظر آتا ہے، حیض آیا ہوا ہے نہیں آیا ہوا ہے یہ تھوڑا پتہ چلتا ہے. یہ سب چیزوں کا مدار ہے عورت کے بیان کے اوپر، اور وہ کس بیانی سے کام لے سکتی ہے. کہ مثلاً اگر اس کو اس شوہر کے پاس واپس نہیں جانا ہے، شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے، جھوٹ بول لے کہ عدت تو کب سے ختم ہو گئی تھی، اب کیا تم رجوع کرنے آئے، وہ کہاں حیض دیکھنے جائے گا کہ حیض ہے کہ طہر ہے. اور اگر اسی سے رہنا ہو تو عدت لمبی بھی بتلا سکتی ہے کہ ابھی تو عدت چل رہی ہے، کہاں ختم ہوئی. کس پہ بیانی کے بڑے امکانات ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے. تو ایسے موقع پر واسطہ دیا گیا ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپا دیوے. کیا چھپا دے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی رحم دانی میں پیدا کیا. بچہ اگر وہ حاملہ ہے، اویل حیض، یا یہ کہ وہ حیض والی ہے، اس کو لوگوں سے نہ چھپاوے بلکہ مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کھل کے بتلا دیوے کہ ابھی کیا حقیقت ہے. واسطہ دیا گیا، اگر اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر وہ عورت ایمان رکھتی ہو تو صحیح سچی بات بتلا دیوے، یعنی اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہی انسان کو سچ بولنے پر مجبور کرنے والی چیز ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو جھوٹ سے نہیں بچا سکتی. اسی لیے جب دل میں ایمان ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا، تو آدمی جو ہے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا. جی،
اور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے جو چھپا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی رحم دانی میں رکھا ہے، یعنی کہ بچہ یا حیض، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کریم پر ایمان رکھتی ہو.
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اب بعض مرتبہ اس میں گڑبڑیاں ہو جاتی تھی، گڑبڑی یہ ہوتی تھی کہ شوہر تو طلاق رجعی کے بعد ایام عدت میں رجعت کرنا چاہتا ہے، بیوی ناخوش ہے، طلاق دے دی، اب قصہ ختم، عدت ختم، میں دوسری جگہ نکاح کر لوں گی. شوہر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو عدت میں رجعت کرنی ہے، تیرے ہی ساتھ رہنا ہے. بیوی نہ کہتی ہے نہیں، مجھے رجعت نہیں کرنی تیرے ساتھ. تو آیت میں بتلایا گیا کہ بیوی کی چلے گی نہیں، طلاق رجعی ہے اور عدت جاری ہے، تو شوہر کی مرضی کا اعتبار کیا جائے گا، بیوی کی مرضی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کچھ شرائط کے ساتھ. وَبُعُولَتُهُنَّ، حالانکہ یہ مطلقہ ہے اور عدت گزار رہی، پھر بھی قرآن نے کہا ان عورتوں کے شوہر، معلوم ہوا کہ ایام عدت میں طلاق رجعی میں شوہر شوہر کے طور پر باقی رہتا ہے، اسی لیے تو عدت کا نان، نفقہ، کسوہ، مکان سب شوہر کے ذمے. اگر رشتے نکاح بالکل یا ختم ہو گیا ہوتا تو خرچہ آتا ہی نہیں اس کے ذمے میں، لیکن ایام عدت کے اندر اس کا شوہر پنا باقی ہے، ختم ہوا نہیں ہے، اسی لیے تو سارے اخراجات کی ذمہ داری بیچارے کے اوپر چالو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو قولی یا فعلی رجعت کا حق بھی باقی ہے، کہ قولی رجعت کرے یا فعلی رجعت کر لے رہے. اسی لیے طلاق دینے کے باوجود اس کو شوہر کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا. وَبُعُولَتُهُنَّ، ان مطلقہ عورتوں کے شوہر زیادہ حقدار ہے ان عورتوں سے رجعت کرنے کی، اگرچہ وہ نہ کہتیاں ہو کہ نہیں اس کے ساتھ نہیں کرنے گی، تو ابھی نہیں تیری نہیں چلے گی، رجعت تو کرنی پڑے گی. بس شرط کتنی؟ شوہر کے لیے، فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، یعنی انتظار کا زمانہ، یعنی عدت کا زمانہ، اگر شوہر اصلاح کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی رجعت کرنے کے بعد میاں بیوی حسن معاشرت سے زندگی گزارنے کے عزائم رکھتے ہو، تو جو ہے وہ رجعت کرے اچھے عزائم کے ساتھ کہ اب ہم دونوں مل جل کے رہیں گے، پچھلی غلطیاں بھولا معاف کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نرمی سے رہیں گے. تو یہ ہے فی ذالک ان ارادوا اصلاحا بینہما، اصلاحا بینہما، دونوں کے درمیان سدھر کر کے دونوں رہیں گے، نہ کہ عورتوں کو تکلیف دینا مقصود ہو. تکلیف کا کیا مطلب بھائی رجعت میں؟ دیکھو رجعت میں عجیب طریقے سے زمانے جاہلیت میں لوگ تکلیف دیتے تھے. ایک شکل اس کی یہ تھی جو اب بھی ممکن ہے اور کرتے بھی یہ بات گانڈے، مثلا ایک عورت کو ایک طلاق رجعی دی، وہ عدت گزار رہی ہے، हिद्दत पूरी होने के दो दिन बाकी थे और रजत कर ले, और रजत करने के बाद फिर डेढ़ दिन के बाद फिर तलाक दे दी उसको। अब वो फिर बिचारी इद्दत में बैठी और दूसरी इद्दत खत्म होने का एक दिन बाकी था तो दूसरी तलाक दे दी। इस तरह तकलीफ देकर औरत की इद्दत लंबी 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 करता जावे, इसमें औरत को बहुत तकलीफ पहुंचेगी कि मुस्तकिल इद्दत में बिचारी सड़ी पड़ी हुई है। इसीलिए औरत को रजात के जरिए से लंबी इद्दत करवा के ईजा पहुंचाना मकसूद न हो, यही कि रजत करके मैं घर लाऊं और फिर बैटिंग चालू करूं, सपाटे दूं बराबर, फिर मार मार के ढीली करके फिर तलाक दूंगा आइंदा, ऐसी गंदी नीयतें नहीं होनी चाहिए। अब ये इन अरादु इन शर्तिया आया तो शर्त से कोई जाहिर में ऐसा नहीं समझे कि भाई इसलाह की नीयत हो तो ही जो है रजत करने की, ऐसा नहीं, बल्कि ये शर्त का मतलब क्या, वहुवा तहरीदुन अला कस्दिही, ये रजत के इरादे में इसलाह के लिए उबारना मकसूद है। इसलाहुन वहुवा कमरजा इसलाह, कि इसलाह की जो बात आई वो तहरीदुन अला कस्दिही, कि अपने इरादे में जो है इसको शामिल करो, गोया एक कैद की नई किस्म मालूम हुई, कैद तहरीद हुई, कैद इत्तिफाकी भी बड़ी होगी, कैद तहरीद ही, यानी ये कैद लगा के उभरना मकसूद है कि तुम रजात करके बीवी के साथ अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारने के अजाइम रखो, कि तलाक जैसी गलीज और गंदी हालत से रुजू जैसी अच्छी हालत की तरफ जाना इसलाह की गर्ज से होना चाहिए और कोई नापाक मकसद नहीं होना चाहिए। और ये इख्तियार शोहर को सिर्फ तलाक रजई के अंदर मिलेगा, बाइना मुगल्लजा में ये इख्तियार नहीं मिलेगा। वबुरुलतुहुन्ना हक्क बिरद्दिहिन्ना, अब एक दूसरा इश्काल पैदा हुआ कि अहक का लफ्ज आया तो क्या इस, वो तो इसमें तब्जील के लिए आता है ये वजन, और इसमें तब्जील के अंदर कोई मुकाबिल हुआ करता है, तो क्या कोई और भी इस बीवी से रजत का हक रखता था कि यूं कहा गया कि अहक्कू के शोहर फुलां के मुकाबले में ज्यादा हकदार है रजत का, तो कोई और भी हकदार है क्या अहक्कू का सेगा इसमें तब्जील का? मुफज्जल आलै ढूंढना चाहिए कि कौन मुफज्जल आलै, किसके मुकाबले में शोहर ज्यादा हकदार है। अल्लामा सुयूती फरमाते कि ला तब्जील भी, इसमें तब्जील का मानना ही नहीं है। अहक को नफ्से इस्तेहकाक को बताने के लिए आया है, क्यों, इज ला हक लिगैरिहिम, शोहर के अलावा किसी और को हक ही नहीं है इन औरतों से इद्दत के जमाने में निकाह करने का, सिर्फ शोहर ही इद्दत के जमाने में बीवी बनाने का हक रखता है, इसीलिए अहक को तब्जील के माने में नहीं। बाद मुफस्सिरीन ने और इबारत लिखी, वो क्या कहते हैं, इन्नहुम ऐ अजवाज शोहर अहक्कु बिर्रजअति, वो रजात करने के ज्यादा हकदार है, मिनहुन्न इन औरतों से मुतल्लकाओं से, बिल इमाई बीवियों के इनकार के मुकाबले में। तो इस सूरत में इसमें तब्जील अपने माने में रहेगा कि तलाक देने वाले शोहर रजत के ज्यादा हकदार है बीवी के इनकार के मुकाबले में, कि दो चीज टकरा रही है, बीवी कहती रजत नहीं करने की, शोहर कहता है करूंगा, तो अहक को शोहर ज्यादा हकदार है बीवी के इनकार के मुकाबले के अंदर। ये दूसरे मुफस्सिरीन की बात भी बड़ी अच्छी है जी,
और उन मुतल्लका औरतों की शोहर को इस बात का हक है तो उसे उसे रुजू कर जाता है, वो इनकार करे वो इद्दत के जमाने में,
सोने वाले उठ जाओ,
अगर वो इसलाह का इरादा रखता हो दोनों आपस में, औरतों को तकलीफ देने का इरादा ना हो, और ये और इन ये उसके इरादे पर उबारने के लिए रजत के जवाब के लिए शर्त नहीं है, और ये तलाक रजी में, और
यानी अगर कोई आदमी फासिद नीयत से रजत करता हो तो अभी रजत तो हो जाएगी, गंदी नीयत से, बीवी को तकलीफ देने की नीयत से, सताने की नीयत से रजत करता हो तो भी रजत तो हो जाएगी जी।
और आपको उसमें तब्दील नहीं है क्योंकि उनके शोहर के अलावा कोई इज्जत में उसे निकाह करना करने का हक नहीं है।
बाद औरतों को जो है ना छः महीने का तोहर होता है, चार महीने का भी होता है, तीन महीने का भी होता है, तो इनकी इज्जत बहुत भारी हो जाती है। अब मसलन छः महीने का तोहर है तो डेढ़ साल की इज्जत हो जाएगी। ऐसी बीवी को अगर शोहर इस तरतीब से सतावे कि इज्जत के आखिरी दिनों में रुजू कर ले तो बेचारी की तो सुबह ही हो जाएगी, डेढ़ 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 मिला के साढ़े चार साल की इज्जत हो जाएगी उसकी जी। चलो,
और आपको इसमें तब्दील नहीं क्योंकि शोहर के अलावा कोई इज्जत में उससे निकाह करने का हक नहीं है।
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف واه واه اسلامی شریعت کا کمال دیکھو بھائی، جہاں بھی دو پارٹی ہوتی ہے نا تو اسلامی شریعت ایک پارٹی کو ہدایت نہیں دیتی، دونوں پارٹی کو ہدایت دیتی ہے۔ اسلام کا کمال ہے۔ مثال کے طور پر دو پارٹی ہے، ایک ہے فقیر نے دوسرا ہے غنی، तो दोनों को शरीयत ने हिदायत दी। फकीर को क्या हिदायत दी, देख तेरे पास एक दिन चले इतना खर्चा पानी होए ने सवाल करने गया तो गुनहगार होगा, हराम है। जिसके पास एक दिन चले इतना खर्चा पानी होए और सवाल करने जावे हराम है, फतवा रशीदिया में ये फतवा मौजूद है। और सवाल करने वालों के चेहरे के ऊपर कयामत के दिन बड़े बड़े जख्म पड़े होंगे, इस हाल में वो साहिल आएगा मैदान कयामत में। अस्सवालु जुल्लुन, ये रुसवाई की चीज है। तो साहिलों को हत्तल इम्कान सवाल से रोकने की शरीयत ने कोशिश की, इसीलिए उनको ये हिदायत दी कि एक दिन का खाना भी ना हो तो ठीक है मांगने निकलो, बाकी एक दिन का भी इंतजाम हो मांगने निकलना हराम है। और चेहरे पर बड़े बड़े जख्म होंगे कयामत के दिन, मांगने से पहले सोच लो। तो दूसरी तरफ मालदारों को क्या हिदायत दी, कोई साहिल अगर घोड़े सवार आवे या इस जमाने में कहो मारुति में बैठ के आवे तो भी सदका दो उसको। ये गनियों को हुक्म दिया शरीयत ने, मोहम्मद साहिल फलातन है, कोई साहिल आवे तो झिड़क के भगाओ मत, गाड़ी में आवे घोड़े पे आवे लेकिन कुछ न कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे मांगता है तो। ये इस्लाम का कमाल है कि जानिबैन को हिदायत दी, यही कानून यहाँ आया है। ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، جس طریقے سے شوہر کے حقوق بیوی پر، اسی طریقے سے بیوی کے حقوق شوہر پر، دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق نبھانا ہے۔ کچھ حقوق رکھے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے، کچھ حقوق رکھے اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے، جانبین سے حقوق کے۔ اور دیکھو ایک حکمت کی بات سمجھ لو، ہر فریق شوہر بیوی غنی فقیر مولا غلام، ہر فریق اپنے ذمے جس حقوق کو ادا کرنا ہے وہ ادا کرے، اپنے ذمے جو حقوق ادا کرنا ہے وہ ادا کرے، ہر ایک اپنا فرض نبھائے تو دوسرے کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا۔ میرے ذمے جو حقوق ہے وہ میں ادا کروں تو خود بخود سامنے والے کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ غلام اپنے حقوق ادا کرے اپنے ذمے جو ہے تو خود بخود سیٹھ کے حقوق ادا ہو جائیں گے، سیٹھ اپنے ذمے جو حقوق ہے وہ ادا کرے تو خود بخود غلام کے حقوق ادا ہو جائیں گے، غنی اپنے ذمے جو حقوق ہے وہ ادا کرے تو فقیر کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ تو جس کے ذمے جو حق ہے وہ ادا کرے تو سامنے والے فریق کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا۔ اور جھگڑے کی جڑ کیا ہے معاشرے کے اندر، اپنے حقوق کا مطالبہ اور دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اپنے حقوق کا مطالبہ اور دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ تمام جھگڑوں کی جڑ ہے۔ بس بیوی یہی چلاتی رہے میرے حق ادا نہیں کرتے، میرے گھر والے میرے حق ادا نہیں کرتے، تو تو نے تیرے شوہر کے کتنے ادا کیے آج تک، وہ تو بول میں وہ نہیں، اپنے حقوق چاہیے اس کو۔ یا کوئی شوہر ہمیشہ بیوی سے اپنے ہی حقوق کا مطالبہ کرتا رہے اور بیوی کا حق ادا نہیں کرے، کوئی آقا غلام کے حقوق ادا نہ کرے اور غلام سے مطالبہ کرتا رہے، یہ ہے جھگڑے اور فتنے کی جڑ اس وقت تک ہی ہوگا۔ تو جہاں بھی ہے سیٹھ نوکر، آقا غلام، شوہر بیوی، باپ بیٹا، جتنے بھی اس طرح کے دو فریق کے معاملات ہیں، اس میں جھگڑوں کی جڑ ہی یہی ہے کہ اپنے ذمے جو حقوق ہے وہ ادا نہ کرنا اور سامنے والے سے ادائیگی کی امید رکھنا، یہ جھگڑوں کی جڑ۔ اس لیے شریعت نے جانبین کو حکم دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے شوہر کے ذمے اسی کے مانند حقوق ہے جتنے مردوں کے عورتوں کے اوپر حقوق ہے دستور کے مطابق، دونوں طرف سے ادا ہوئے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے، اور وہ شرعی حقوق میں حسن العشرتی، اچھی طریقے سے زندگی گزارنا، تکلیف دینا چھوڑ دینا، اس کے علاوہ روٹی کپڑا مکان ٹائم ٹو ٹائم دینا، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ جی،
اور ان عورتوں کے لیے شوہر پر جس قدر حقوق ہے اسی قدر عورتوں پر شوہر کے لیے حقوق ہے دستور کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق، اور تکلیف کو نہ دینا ہے۔
وہ عالمہ لڑکی کا قصہ معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ حضرت جب داڑھ افطار میں بیٹھتے تھے پہلے محکمہ شریعہ الگ نہیں تھا، وہی محکمہ شریعہ وہی داڑھ افطار، ہم لوگ پڑھتے تھے افطار کے ساتھ، تو ایک بڑے میاں ایک لڑکی کا عالمہ کا مقدمہ چل رہا تھا، طلاق کو میرے خسر ایسے نے، ساس ایسی نے، وہ ایسا نے، یوں ایسا، تو جھگڑا چل رہا تھا۔ تو اس کے لڑکی کے ابا ایک دن داڑھ افطار دوپہر میں بیشتی زیور لے رہے، اردو بیشتی زیور، اور اس میں جہاں پر وہ بیوی کے حقوق کا باب حضرت نے لکھا ہے نا، اس پر وہاں نشان لگایا تھا، اور وہ لا کر کے کیا میری بیٹی نے یہ پڑھنے کے لیے بھیجا حضرت کر لیا، یہ لے کر آیا ہوں، کچھ کہا نہیں تھا، تو حضرت نے لکھا، حضرت نے وہ چاچا کو پوچھا کہ دیکھو یہ آپ کی بیٹی نے نکال کے دیا نا آپ کو بھیجا، لیکن آپ کو تو اردو آتی نہیں، یقیناً وہ عالمہ نے ہی آپ کو بھیجا ہوگا، تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں اس نے بھیجا۔ تو اسی کے پیچھے سسرال میں کیسے رہنا، خاص سسر سے کیسے رہنا، حضرت تھانوی نے اس کے پیچھے ہی اس کا پورا تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ سسرال کے حقوق اور خاص سسر کے حقوق، تو حضرت نے یوں کر کے پانا پلٹا اور نشانی وارا کے کہا ان کو کہو یہ پڑھ لے رہے، اس کا جواب۔ چلو،
دستور کے مطابق، اور اس نے اور شریعت میں جو اس کے معاشر مشہور ہو اور جو مشہور ہو، اور تبلیغ دینے کو چھوڑنا ہے۔
اب میں پڑھاؤں نہیں، اور یوں کہو کہ سو ماں دے یہ مت کرو، دے ایسا تھوڑا ہی چلے، ایک طرف ہی تھوڑا مطالبہ ہو گئے، دو طرف ہی۔ جی،
وہ ترک گزاری وہ نقل گزاری، اور تبلیغ دینے کو چھوڑنا ہے، اور اس کے مانگے
وللرجال علیہن درجہ، البتہ مردوں کو ان عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، ولی رجال علیہن درجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالی نے جو فوقیت بخشی ہے اس سے وہ زبردستی بیوی سے کام نہ لیوے، بلکہ تحمل سے کام لیوے، اور تحمل اس کو تحمل سے کام لینے میں، بلکہ اپنی اس فضیلت کو، درجے کو تحمل سے کام لینے میں استعمال کرے۔ یہ ابن عباس فرماتے ہیں، یقیناً اللہ نے شوہر کو ایک درجہ فوقیت دی ہے، لیکن اس ایک درجہ فوقیت کو تحمل سے کام لینے میں خرچ کرے۔ اور بعض مفسرین نے عجیب جملہ لکھا، عورت کی طرف سے ہونے والی کوتاہی میں مردانگی یہی ہے کہ مرد تحمل سے کام لے لے، انتقام نہ لے لے، یہی مردانگی ہے۔ وللرجال علیہن درجہ، کیا مطلب درجے کا؟ فضیلت فی الحق، یعنی مطلق فضیلت مراد نہیں کہ بیوی کو شوہر کو بیوی پر مطلق فضیلت ہو، بلکہ حقوق میں فضیلت مراد ہے. اور وہ کیا کہ بیویاں شوہروں کی اطاعت کرے، یہ واجب اور ضروری ہے. اور کیوں یہ واجب اور ضروری ہے؟ لما ساقوہ من المہر والانفاق، اس لیے کہ شوہر محنت مزدوری کر کے پیسے لا کر بیوی کو بہر بھی دیتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم خرچے بھی دیتا ہے، اس لیے شوہر کا ایک درجہ اوپر رکھا گیا. اس لیے جہاں کماتی بیوی ہوئے نہ وہاں جھگڑے ہوئے، نہ جہاں بیوی کماتی نہیں ہوئے بہت شانتی رہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں بڑے زبردست ہے، اور اپنی مخلوق کے لیے جو تدبیر کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں. جی،
اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کے حقوق کے بارے میں، یعنی ان کے لیے ان کی اطاعت کرنا واجب ہے.
عورتوں کو کہنے کا، بھائی تم خاموں کا کیوں کام کرنے جانے کی مشقت گوارا کرتی ہو، جاب اینڈ شاپ، جب تمہارے حقوق کو خرچے پانی کے لیے اللہ نے کتنے آدمی رکھے. کنواری تھی تو باپ، بھائی، چچا، دادا، پورے رشتہ داروں کے سر پہ ڈالا اس کو کنواری ہونے کے زمانے میں. باپ نہیں ہو تو دادا، چچا، سب لے رہے ان کے ذمہ. شادی کر کے آ گئی، اب تو بے غم ہو گئی. اب بیچارہ شوہر کا ہنسنا بند ہو گیا اور ہسبینڈ ہو گیا بیچارہ، وہ تیرا خرچہ اٹھا رہا ہے. پھر کائی کو تو جاب اینڈ شاپ پہ تو جاتی ہے. جی،
شوہر ان کو مہر اور پرچا لا کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکومت میں زبردست کی اور اپنی مخلوق کی تدبیر کرنے کے بارے میں حکمت حاکم ہے.
الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان. شان نزول آیت کا یہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہے، زمانے جاہلیت کے اندر طلاق کے بڑے ڈینجر طریقے تھے. یعنی یوں کہو کہ عورتوں کو ستانے کا یہ طریقہ تھا طلاق دینا، بھی خاص طور پر طلاق رجعی، یہ بھی عورتوں کو ستانے کا ایک عجیب و غریب طریقہ تھا. کیسے عورتوں کو ستا دیتے؟ کہ ایک طلاق رجعی دی، عدت کے اخیری ایام آئے رجعت کر لی، پھر دوسری طلاق دی، عدت میں بیچاری عورت بیٹھ گئی، آخری دن آیا پھر رجعت کر دی. اس تک لوگ 400 ہزار مرتبہ نعوذ باللہ ایسے دھندے کرنے کے لیے آمادہ تھے، کیونکہ طلاق کی کوئی تحدید ہی نہیں تھی زمانے جاہلیت میں. بس طلاق دو رجعت کرو، طلاق دو رجعت کرو، وہ بیچاری عدت میں فتذروها كالمعلقة، شوہر کے حقوق سے محروم ایسی رہتی. اسی لیے کہ سمجھو کہ عدت پوری ہوئی، پوری ہونے آئی رجعت کر لی، پھر طلاق دے دی، پھر بیچاری عدت میں بیٹھی ہے، عدت ختم ہونے کے 2 دن باقی ہے، پھر رجعت کر لی اور طلاق دے دی، پھر بیچاری عدت میں. تحدید ہی نہیں تھی، بس مسلسل رجعت طلاق رجعت طلاق عدت، اور بیچاری کو ایسی لٹکی ہوئی رکھنا، یہ ایک ظلم تھا عورتوں کے اوپر زمانے جاہلیت کے اندر، کیونکہ طلاق کی مقدار میں کوئی تحدید نہیں تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حاضر ہو کر کے اپنی اس تکلیف کی شکایت کی، اس پر باری تعالی نے یہ تحدید فرما دی. اب تحدید کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ ایک طلاق رجعی، کوئی حرج نہیں رجعت کر سکتے ہو، 2 طلاق رجعی، کوئی حرج نہیں رجعت ایام عدت میں کر سکتے ہو، 3 طلاق رجعی، اب طلاق رجعی نہیں رہی، پہلی 2 اور 1 تیسری ملا کے ٹوٹل 3، اور اب یہ عورت آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، حد بندی ہو گئی. کہ اس طریقے سے طلاق رجعت عدت کے عنوان سے عورتوں پر جو مظالم ہوتے تھے اس کا خاتمہ کر دیا شریعت نے، قرآن نے. تو فرمایا کہ الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاق کے جس کے بعد رجعت کرنا صحیح ہے. الطلاق کا الف لام عہد کے لیے ہے. عہد گویا کہ مطلق طلاق مراد نہیں ہے, وہ طلاق مراد ہے جس کے بعد رجعت ہو سکتی ہے, وہ دو ہی مرتبہ دینے کی. اگر تیسری جو دے دی نے, اب رجعت تم نہیں کر سکتے, رجعت کا پاور ختم ہو جائے گا, اختیار چھین لیا جائے گا. فامساک, امساک کے معنی کیا؟ کہ ایام عدت میں فعلیکم, شوہروں پر ان عورتوں کو روکے رکھنا ہے, یعنی رجعت کر لینا ہے. یعنی کب تک رجعت کر لینا ہے؟ عدت ختم ہونے سے پہلے. امساک کی دو قسم, امساک کے قبلی, امساک کے بعدی. یہاں دوسری قسم مراد ہے کہ طلاق دینے کے بعد ان عورتوں سے امساک کر لے رہے, بھی معروف ہیں, یعنی بھلے طریقے سے. یعنی عورت کو تکلیف دینا مقصود نہ ہوئے, رجعت کر لی اور اس کے بعد دونوں حسن معاشرت سے زندگی گزار لے گئے. او تصریحم بإحسان, یعنی اگر رجعت نہ کرنا ہو تو عدت ختم ہونے تک بس ایسے ہی رہو, جیسے عدت ختم ہو جائے گی خود بخود باینہ ہو جائے گی اور دوسری جگہ وہ نکاح کر سکتی ہے. یہ ہے تصریحم بإحسان, ارسال لہن, ان کو چھوڑ دینا بھلے طریقے سے. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اعطيتموهن شيئا, اور تم شوہروں کے لیے حلال نہیں ہے. کیا حلال نہیں ہے؟ کہ جو مہر خرچے کی رقم تم نے دی وہ تم واپس مانگ لو, ایسا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. شیئن, ذرہ برابر بھی واپس مت لو. یعنی جب تم ان کو طلاق دو اور مت کھل بھی آئے تو کہو کہ مہر لا تو طلاق دوں, ورنہ اسی طرح عدت پہ عدتاں گزروا کے تجھے میں تکلیف میں ڈال کے رکھوں گا. ایسا حلال نہیں بیوی سے پیسے مانگنا. اسی طریقے سے دیا ہوا خرچہ کہ اتنے مہینے کا خرچہ, شادی کا خرچہ, یہ خرچہ, وہ خرچہ, یہ سب لاؤ, ایسے سب مطالبے نہیں کرنے کے. مما آتے ہی تم ہن, جو تم نے ان عورتوں کو مہر اور خرچہ پانی دیا تھا, وہ شیئن, کچھ بھی واپس نہیں مانگنے کا. اذا طلق تم ہن, جب تم ان عورتوں کو طلاق دو ایسے موقع کے اوپر, بس جو دے دیا دے دیا, اب تھوڑا ہی مانگنے کا ہو رہے. اسی لیے کہ مہر ہے استمتاع بدع کے عوض میں, خربوزہ کھانے کی اجرت کے طور پر مہر ہے, اور وہ تم کھا چکے ہو. اب کیسے پیسے مہر کے واپس مانگتے ہو؟ شرم نہیں آتی تم بے حیا لوگوں کو؟ اس طریقے سے اسی لیے شریعت نے فرمایا ولا یحل لکم الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ. یہ استثنائی صورت آیت کے اندر بیان کی گئی. شان نزول یہ ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بیٹی جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی ابن سلول, ان کا نکاح ہوا تھا ثابت ابن قیس کے ساتھ. انہوں نے آ کر کے کہا حضور مجھے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ فریاد ہے, اور میں دینداری کی فریاد نہیں کرتی ہوں, بہت اچھے دیندار آدمی, اخلاق کے بارے میں بھی کوئی شکایت نہیں, اخلاق بھی میرے شوہر کے بہت اچھے, لیکن ذرا پرابلم دوسرا ہے. کیا پرابلم ہے؟ کہ چند لوگوں کے ساتھ وہ ایک مرتبہ آ رہے تھے کہیں سے, تو میں نے دیکھا میرے شوہر کو کہ پورے مجمع میں سب سے ٹھنگنے وہ دکھتے ہیں. تو کہ ایسے ٹھنگنے کے ساتھ رہنے کا, گلی ڈنڈے جیسی ٹیم لگے, کیسا اچھا برا لگے. بیوی لمبی نے شوہر ٹھنگنا ہو تو گلی ڈنڈا کی ٹیم ہی لگے رہے. اور دوسرا یہ کہ پورے مجمع میں سب سے زیادہ کلر بھی کالا ان کا ہی تھا. تو کہا مجھے کتنا برا لگے کہ دیکھو نہیں میرے شوہر کتنے کالے. تو کہا بس یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. گویا ہم دونوں کا سائز کا پرابلم آتا ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی. بہرحال نبھم ناممکن تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ جمیلہ کو کہ دیکھ اگر اس کی وجہ سے تجھے طلاق لے کے الگ ہونا ہے تو تجھے جو ہے اس کو کچھ دے کے الگ ہونا پڑے گا, ایسے تو تو الگ نہیں ہو سکتی. یہ کوئی میجر پرابلم تھوڑا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں تجھے الگ کر دوں, تجھے الگ ہونا ہے اور بنتی نہیں, نپتی نہیں, دل میں بستے نہیں, تو پھر اب تو کیا کر, کچھ پیسے تجھے دینے پڑے گے. کہا حضور میں تیار ہوں دینے کے لیے. اب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے نکاح کیا تھا تو مہر میں ایک باغ دیا تھا. سنو بخیلو, مہر میں ایک باڑی دی تھی. تو کہا کہ وہ باڑی تو واپس کر دے تو میں جو ہے ان کو کہوں. تو جمیلہ نے کہا چلے گا, باڑی میں واپس دینے تیار. تو وہ باڑی واپس دلوا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بیوی نے خوشی خوشی مہر میں ملا ہوا باغ واپس کر دیا. تو آیت کا خلاصہ کیا نکلا, کبھی کوئی ایسی صورت حال کھڑی ہو جائے کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ رہنا نہیں ہے تو کچھ مال دے کر کے یا یہ کہ کچھ لینا باقی ہے وہ معاف کر کے وہ الگ ہو سکتی ہے, جس کو طلاق علل مال کہتے ہیں. مثلاً نکاح کے وقت پر مہر ادھار رکھی تھی بڑی رقم کی, اور اب بیوی الگ ہونا چاہتی ہے تو قانون کے مطابق آدھا مہر تو لازم ہوگا, یا یہ کہ مدخول بھی آئے تو پورے پورا مہر دینا پڑے گا. تو یوں کہ بھائی مہر معاف کر دو, مہر کا مطالبہ ہی مت کرو, معاف کر دو, یا مہر دے چکے تھے تو کہا وہ واپس کر دو یا کوئی اور رقم دے دو. تو اس شکل کو جائز رکھا گیا الا ان یخافا, مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈرتے ہو, اللہ یقیما حدود اللہ, کہ یہ دونوں اللہ کی شریعت کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. یعنی حقوق کے ازدواج برقرار نہیں رکھ سکیں گے, حق تلفیاں ہوگی. ایلا یاتیا بما حدہ لہما من الحقوق, یعنی جن حقوق کی ضابطہ بندی کی گئی ہے میاں بیوی کے لیے وہ ان کو باقی نہیں رکھ سکیں گے. اور ایک قرات کے اندر یخافہ مجہول کی قرات بھی آئی ہے. اس وقت اللہ یقیمہ بدلے استعمال ہوگا اندر جو تثنیہ کی ضمیر ہے اس سے, اور یہ دونوں فعل کو تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. انتخافا اللہ تقیمہ یہ بھی پڑھا گیا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, سو اگر تم کو ڈر لگتا ہو یہ کہ تم اللہ کی شریعت کی حدوں کو قائم نہیں کر سکو گے, یعنی شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا, بیوی شوہر کے حقوق کا ادا نہیں کر سکتی, نپتی نہیں ہے, بنتی نہیں ہے, تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں میاں بیوی کے اوپر. فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, عورت اپنی طرف سے کچھ بدلہ فدیہ دے کر کے اپنی جان چھوڑا لے وے اور طلاق لے لے وے شوہر سے, یعنی اپنے جان کو چھوڑا لے وے مال دے کر کے, تاکہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے بھی. اس صورت کے اندر اگر شوہر مال لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے, اور بیوی پیسے خرچ کرے گی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تلک حدود اللہ, یہ ہیں اللہ کے شریعت کے احکام جو ذکر کیے گئے, یہ بارڈر ہے اللہ کی, حدود ہے. فلا تعتدوها, تم اس سے آگے مت بڑھو. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون, اور جو لوگ بھی شریعت کے حدود سے آگے بڑھیں گے اور شریعت کی بارڈروں کو توڑیں گے وہی لوگ ظالم کہلانے کے لائق اور قابل لوگ ہیں. جی,
اور وہ طلاق جس کے بعد رجا گیا وہ دو ہے بس, اگر تم اس کے
بعد. ایسے مسئلے بھی امت کو سمجھاؤ نہیں, امت کو ایسی سب معلومات نہیں ہیں, اس لیے وہ سب اندھا مارتے ہیں ایسے معاشرتی مسائل کے اندر. جی,
بس اگر تم اس کو رجا کرنے کے بعد روکے رکھنے کا ارادہ کرتے ہو بغیر تکلیف پہنچائے ہوئے, یا اس کو
طلاق کے مسائل بھی بتانے کے, عدت کے بھی بتلانے کے, طلاق کا طریقہ بھی سمجھانے کا اور طلاق کب دینے کی ایسی باتیں بھی سمجھانے کی, طلاق سے پہلے صلح کی کیا تدبیریں ہیں وہ بھی بتلانے کی. جی,
یا اس کو بھلے طریقے سے چھوڑ دو, یہ سورو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم دیکھ.
اب تو مسلمان کیا کرتا ہے کہ دو مرد کا آپس میں جھگڑا ہوئے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, اور بیوی سے جھگڑا ہوئے تو طلاق دیتے ہیں. یعنی جو ہے کہ طلاق ایک گالی کی قائم مقام ہو گئی کہ معمولی جھگڑا نہیں ہوا کہ دے مار طلاق دے مارے. حالانکہ شریعت نے کتنی پیاری پیاری تدبیریں بتلائی میاں بیوی کے جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے. واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن. اور نصیحت کا بہترین طریقہ بھائیو گھروں میں تعلیم زندہ کرو. فعیذوہن واجروہن فی المضاجع. بستر الگ کرو, یہ تو بیوی کے بغیر نیند آتی نہیں, انہیں سدھارنا بھی ہے. واجروہن فی المضاجع. بیوی گھر میں ہو اور کوئی اور مسئلہ نہیں ہو اور شوہر ناراض ہو کے الگ سو جاوے تو اچھی اچھی بیوی کی اصلاح ہو جائے. ہاں مہمان آئے نے جگہ نہیں تھی نے الگ سوئے وہ الگ بات ہے, لیکن واہجروہن فی المضاجع نہایت مؤثر علاج ہے. اور تیسرا علاج بتایا وضربوہن, پھول پہ پھول برسانے کے, یعنی مارنے کی اجازت نہیں لیکن حدود کے ساتھ, ہڈیاں توڑنے کی نہیں, زخم ہو جائے ایسے نہیں مارنے کا, حد میں رہ کے سپاٹنے کا. اور چوتھا علاج بدلا ہے حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہ یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. شوہر کی فیملی میں سے ایک ذمہ دار ساتھی آوے, بیوی کی فیملی میں سے ایک ذمہ دار آوے اور دونوں بیٹھ کر کے ان دونوں کے مسائل کو سلجھاوے, صلح کراوے اور دونوں کی نیت اصلاح کی ہوئے تو اللہ جوڑ کروا دیں گے. یوفق اللہ بینہما. یہ چار طریقے جاہل امت کو معلوم نہیں ہے, وہ بتلا وہ یہ چار طریقوں کو اپنائے بغیر ڈائریکٹ دے مار طلاق دیتے ہیں. یہ چار تدبیریں ہیں گھریلو ماں حالات اور جھگڑوں کو حل کرنے کی, اور یہ چاروں طریقوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ کبھی طلاق ہوگی ہی نہیں. چلو.
اور اس عورت تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو مسلم عورتوں کو دیتی تو یعنی کہ مہر جب ان کو طلاق دینا تو واپس دو, مگر یہ کہ دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ کے حدود, یعنی اللہ تعالیٰ کے حدود جو
ملک کی ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ لکھا ہے کہ ان کی طلاق نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہا انہوں نے وہ چار کام جو قرآن نے بتلائے وہ کیے نہیں ہیں, اسی لیے طلاق واقع نہیں ہوئی. باقاعدہ ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھا. وہ جج صاحب کو مضامین بتلائے گئے پھر معتبر تفسیروں سے. میں یہ چار تدبیر کے طور پر ہے, شرط مشروط کے درجے پہ نہیں ہے. اگر کوئی گانڈا شوہر جاہل کہیں کا اناڑی کہیں کا یہ چاروں تدبیر کو نہ اپناوے اور ڈائریکٹ طلاق واقع کر دے رہے تو ابھی طلاق تو واقع ہو جائے گی. جی جیسے حکومت لائسنس دیتی ہے بندوق رکھنے کی, ریولور رکھنے کی کاشتکاروں کو, تاکہ کھیتی کے اندر جو ہے کوئی جانور گھس جائے تو آپ اپنی کھیتی کو بچاؤ, لیکن وہی ریولور اس نے مار ڈالے کسی مزدور کو تو بھائی تم نے شرائط کے خلاف کیا تو وہ مرے گا نہیں, ایسا ہوتا ہے؟ بندوق چلانے کے شرائط کا لحاظ نہیں کرے تو مرے گا نہیں, بس خالی گولی لگی اس کو, مرا نہیں وہ تو مر جائے گا. اس طرح یہاں بھی شرائط کا لحاظ نہیں کرے گا تو طلاق تو پڑ جائے گی. جی.
اور ایک گراہ کے اندر یہ خوف ہے مقبول ہونے کی بنا پر, بس اللہ یہ بد استعمال ہوگا جس میں تسمیہ کی کمی ہونے کی وجہ سے اور دونوں پہلوں میں تاکہ تک پڑا گیا ہے, بس اگر تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود قائم رکھنے کا خوف ہو, قائم نہ رکھنے کا خوف ہو تم دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں عورت کی عورت اپنا مال دے کر اس سے مال کے لے کر اپنے آپ کو چھڑا لے تاکہ اس کو طلاق دے دے, یعنی کہ شوہر پر مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ بیوی پر اس کو دینے میں, اور یہ مذکورہ حکم اللہ تعالیٰ کے حد ہے اس سے آگے نہ بڑھو, جو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے بڑھتا ہے تو وہی ظالم ہے.